بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعدها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تمنى جبرائيل أن يكون من بني آدم من سبع خصال. صلوات. Our beloved Prophet has said in this hadith that Jibreel wishes to be one of the humans so that he can perform seven things. So there are seven attributes which are so beloved in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala that Sayyidul Malaika, the head of all the angels, who was sent down on the Holy Prophet for 60,000 times by Allah subhanahu wa ta'ala, despite the fact that he is the most superior and the head of all the angels of Allah, still, despite the fact that he has the highest level of Nuraniyat, because we believe that even among the Malaika and angels there are darajat and levels, but still, despite all those great levels that he enjoys and the high level of Nuraniyat that he has, he still wishes from Allah subhanahu wa ta'ala that maybe I were a human so that I can perform these seven things. And one of those seven that which I would like to discuss and shed some light on is Mashu Ra'sil Yateem. That means rubbing the hand on the head of an orphan. This is one of the great values among the values of Quran and Ahlul Bayt alayhim as-salatu was-salam, which has been drastically decreased, unfortunately, in our communities, and is not being presented as it is supposed to be presented, and not being emphasized as we were supposed to emphasize upon And this is one of the reasons why we find that these behaviors of the humankind have caused us to lose barakat and blessings from our life. When somebody asked the Holy Prophet, "Will Jibreel arrive after your departure?" As tonight we are mourning the Shahadat of the Holy Prophet, so the hadith says that Prophet said that it will come for three times. In one of those three times, Jibreel will come and take away the barakat from the life of the people. And in the second time, when Jibreel would arrive, he would take away the barakat from the money and wealth of the people. And for the third time, when Jibreel will arrive, he will take away the barakat from the land of the people. So we have already lost barakat, except very few people who are pious. These barakat, you see, the word barakat in Arabic is derived from barak, which means the chest of a camel. The chest of a camel is called barak. Why we have derived this word barakat from that is because in old days when the owner of the camel is trying to make the camel stand up and the camel doesn't want to stand up and it wants to stay, it's the guy is pulling the rope, but the camel used to stick its chest on the ground so that it can continue to relax. It continues to stay. So he sticks his chest on the ground. From that, the linguistics have derived the word barakat in Arabic. So those of the divine blessings which stick to us and are not removed by Allah subhanahu wa ta'ala and are consistent and mustamir, and they are there with istimrar and dawam. Those of the blessings are called as you have barakat in those blessings, because they are not removed from you. So if you want to count all those blessings, which of course we cannot count the blessings of Allah, but if we start focusing on all those blessings, which of the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given me that have barakat, just focus on this point, which are the blessings which are taken away from Allah subhanahu wa ta'ala, and you no longer have. Any blessing that Allah awarded you, but you no longer enjoy, you must understand that blessing did not have barakat from Allah subhanahu wa ta'ala for you. If it had barakat, it would never have been removed. And again, let's not forget that Allah subhanahu wa ta'ala is not a bakhil and miser, because bukhl is one of the sifatul qabiha, the condemned attributes, and we do the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. We say subhanallah, which means when we glorify Allah subhanahu wa ta'ala, we mean Allah is above and beyond all the condemned attributes and all what the human beings relate to Allah and associate with Him. Allah doesn't have any of the condemned attributes, and bukhl and being a miser is a condemned attribute. It's not that Allah subhanahu wa ta'ala is ready to give those blessings continuously and consistently to those of His servants who are pious, but He's not ready to give it to me because He's a miser. No, Allah is not a miser. It's because those of the muttaqeen deserve to receive that blessing consistently on a continuous basis, whereas I do not deserve to have that blessing on a consistent basis. So the more you make yourself deserving, the more you would make certain that the blessing would stay. So all those blessings that tend to stay in our spirituality is not because Allah was a miser. Allah is not a miser. I cease to be deserving any longer. So that's why we don't have barakah. Barakat are those ni'mats of Allah, those of the blessings which are consistent and doesn't go away, doesn't fade away, are not removed. Some people have barakat in their life. Everything of theirs is barakat. Whatever they put their hand on, it has barakat in it. Every aspect of their life is full of barakat. Look at the time of the Holy Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam. In the da'wat of Zul Ashira, when Prophet invited 40 of his of the members of Quraysh in his house, and the food was cooked, and it was in a very small pot. And the history says it was a very less food, and some of those people started to ridicule the Holy Prophet. How come this small amount of food can suffice the whole gathering? And the food was taken out from the same small pot continuously, and nothing ended. It still remained inside the pot. Nothing was decreased from the pot. Everything of the Holy Prophet and Ahlul Bayt had barakat in it. Everything, every aspect of their life. The awliya of Allah and the beloved servants of Allah are always like this. Their a'mal, their af'al, their deeds and actions, the attributes that they have in their spirituality, everything has barakat. Where some people say, well, I don't have barakat in my life whenever I start a business, whenever I do something. I don't have barakat. Every time I start something, it ends up into a disaster. Some people are like this. Again, it's not that Allah is unjust. Allah is just. That's how we deserve it. We don't know sometimes why we are treated like this by Allah subhanahu wa ta'ala. انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرمت جو ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے خفیہ مکرو کا اور امام علی سیز ان دعا کمیر جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے Your plan is hidden. خفیہ مکرو کا Allah's divine plan is hidden. Sometimes we fail to understand why it's happening to me. What did I do wrong? But it takes ma'rifat and basirat. If you go to the urafa, you can understand why it is happening to you, because they don't have those hijabat and curtains on their eyes which block our vision to look into the realities of the heavens and earth. They look into the malakut and batin. So, which is not the subject of my discussion, inshallah, in one of my majalis I will talk about that a little bit. But, so we were discussing about the fact that the Holy Prophet has said that Jibreel wishes that maybe I were a human being, one of the children of Adam, so that I can perform those seven things. And one of those seven things is Masfu Ra'sil Yateem, rubbing your hand over the head of an orphan. How many people rub their hands on the heads of an orphan? How many people pay a visit to orphans in our communities? How much do we care about this value of Quran and Ahlul Bayt? See, when we say the Holy Prophet and Ahlul Bayt are so great, it's not an unfair favoritism going on from Allah. The Holy Prophet and Ahlul Bayt deserve those high levels because they have earned those levels. They have that nuraniyat. When Prophet says that man masaha ra'sahu من مسح يده على رأس اليتيم ترحما له whosoever rubs his hand on the head of an orphan out of mercy and affection towards that orphan, Allah subhanahu wa ta'ala provides nur, one nur for the place of every hair that his hand touches. Who can
count the number of hairs that your hand would touch when you rub your hand over his head? But all the number of hairs that your hand would touch, the Prophet has said, Allah will provide one nur for you, for every hair, and plus Allah will provide one hasana, one reward for you, for every hair that your hand touches, and Allah will construct a palace for the person in lieu of every hair that his hand touches. So, these are our values. This is one of the reasons why the Prophet and Ahlul Bayt have that much nuraniyat. Because they have been raising the orphans of the entire humanity. The whole humanity is, in the real sense,
Yatama Ali Muhammad. They are the orphans of Ali Muhammad.
So, some people are, they just sow a seed and a tree, plant a tree, which is very much sawab in Islam. Some people construct a masjid. Again, a lot of sawab. You know, the Prophet has said, Man bana masjidan, whosoever constructs a masjid, banallahu lahu baytan fil jannah, Allah constructs a house for him in the paradise. Walau mafhas qatatin, although the masjid that he constructs is even, it's so small, just like the nest of the bird qatat. Even if you're the masjid that you construct is just like in the size of the nest of that bird, still Allah will construct a house for you. It's not a big deal to have big houses in the life of dunya. What is a big deal is to have big houses there in the paradise, which belongs to our ruhaniyat. Because big houses in this world, having a lot of money and wealth in this world, is something which does not distinguish the nuraniyat of a person. Maybe a person is pious, and maybe a person is not pious. The money has been given to him out of azab and wrath of Allah because he is part of the mustadrajeen. There are a class of people who are classified in ilmul akhlaq as mustadrajeen. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. So Allah subhanahu wa ta'ala gives them more. Gives them more. So that they get further involved and engaged into the material blessings of this dunya and forget Allah further, because again it's not an injustice from Allah's behalf. Allah is not unjust. That's exactly what they deserve, because they did not heed to the previous warnings after warnings after warnings of Allah and did not respond positively and did not obey. So a time arrives when a person will be put in the category of mustadrajeen. Now Allah gives him more. And this is a sign of Ahlul Azab. Log kehte hain, aapko kya, hame kya pata, hame kya haq hai logon ko judge karne ka, hame to ilm e ghaib nahi hai. Nahi, hame ilm e ghaib to hamare paas nahi hai, magar Allah Ta'ala ne hame Quran mein aur hadith e rasool ahl e bait mein ye sari taleemat jo sikhayi hai. We cannot turn our blind eye to all what we have already been told by the Holy Prophet and Ahlul Bayt. So Allah ne to pehle hi hame aur rasool ahl e bait ne pehle hi ye taleemat sikha di. تو اب ان تعلیمات کی موجودگی میں انسان ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے بہانے تراشنا شروع کر دے تو اس کی تو کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے. لہذا ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا انی سألت اللہ ان یرزقنی مالا فرزقنی, میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے مال عنایت کرے, اللہ نے مجھے دے دیا مال. فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي دَارًا, پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے گھر بھی دے دے, اللہ نے گھر بھی دے دیا. فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي وَلَدًا فَرَزَقَنِي, اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی کہ مجھے اولاد بھی عطا کر دے, لا اولاد تھا میں, اللہ نے اولاد بھی دے دی. فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجًا, اب جس بات کا مجھے خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں یہ میں مستدرجین میں تو شمار نہیں ہو رہا کہ جن کو اللہ گریجولی ٹریپ کر کے دنیا کے اندر مشغول بنا کر مزید غافل بنا دیتا ہے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اما مع الحمد فلا, اگر تم حمد انجام دیتے رہو گے تو ایسا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. در حقیقت انسان اس کیفیت میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب انسان حمد و شکر نہیں کرتا اللہ کی نعمتوں پہ, نہ شکرہ پن دکھاتا ہے خدا کی. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی خدا نے موقع دیا تو حمد و شکر کے میں کئی فرق پائے جاتے ہیں اسلام کے اندر, وہ موضوع ہمارا نہیں ہے. مگر ایک بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ شکر ہمیشہ حمد زبان سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے قل الحمدللہ, الحمدللہ کہو, جبکہ شکر کے سلسلے میں کیا کہہ رہی آیت قرآن, اعملوا آل داود شکرا, آل داود کے لیے تشکر کرو. تو شکر ہمیشہ عمل سے انجام دیا جاتا ہے,
لہذا یہ شکر نہیں کہلائے گا کہ ہم نے تسبیح ہاتھ پر پکڑ کے شکرا للہ پڑھنا شروع کر دیا, ہم نے سوچا کہ ہم نے تو اللہ کا شکر ادا کر دیا. شکر تو ہوتا ہی عملی ہے. زبان کا شکر اس وقت تک قبول نہیں ہوتا بارگاہ الہی میں جب تک انسان اعمال کے ذریعے سے اپنی اصلاح نہ کرے.
لہذا شکر عملی ہوتا ہے ہمیشہ. تو اصل میں شکر کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم شاکر بن جائیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے رسول اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہے عملاً یا نہیں ڈھالا. لہذا پیغمبر اکرم نے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے جواب دیا کہ آیا ملائکہ ہنستے ہیں اور روتے ہیں؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ جی تین مورد میں ملائکہ ہنستے ہیں اور ظاہر ہے کہ روتے بھی ہیں. ہنستے اس مورد میں ہیں کہ جہاں وہ یہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے جو سارے دن بھر, پہلا مورد, سارے دن بھر غیبت کرتا رہا اور اس کے بعد رات آ گئی اور رات میں بھی وہ اپنے سونے سے پہلے بھی غیبت کر رہا ہے بجائے اس کے کہ توبہ کر کے سوئے بارگاہ الہی میں, وہ سونے سے پہلے بھی غیبت کر رہا ہے. تو ایسی صورت جب ملائکہ دیکھتے ہیں اس قسم کے انسان کو تو اس کے اوپر ہنستے ہیں. اللہ نے تو کتنا ہمیں کوشن دیا تھا, پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اجلا تسع ساعات, ایک مومن کو 9 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد, 9 گھنٹے تک نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا. یعنی صاحب الیمین دائیں جانب موکل فرشتہ, صاحب الشمال بائیں جانب موکل فرشتے سے کہتا ہے کہ ابھی مت لکھو.
اس کو بھی یعنی مہلت موجود ہے ابھی, اس کی ابھی گناہ کر تو دیا ہے مگر ابھی تک لکھا نہیں جائے گا. صاحب الیمین اولا علی صاحب الشمال, حدیث کہہ رہی ہے کہ صاحب الیمین کو ولایت حاصل اولا ہے, وہ اس کو ولایت اور حکومت اور سرپرستی حاصل ہے, وہ سرپرست ہے اور ولی ہے صاحب شمال کا. اب یہ الگ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے 2 فرشتوں میں بھی ایک فرشتے کو دوسرے کا ولی بنایا, 2 فرشتوں کو بھی بغیر ولی اور سرپرست نہیں چھوڑا مگر ساری انسانیت کو بغیر مولا کے چھوڑے.
لہذا ہمارے یہاں تو یہ بعض اسلام کے فرقے اتنی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ پیغمبر نے تو کسی کو معین ہی نہیں کیا.
یعنی رسول اللہ سے پہلے تک باقی جتنے انبیاء گزرے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو حق حاصل تھا کہ وہ انبیاء کو بھی معین کرے. ظاہر نبی تو نبوت تو الہی منصب ہے, اس پہ انسان تو کسی کو بٹھانے کا رکھ نہیں رکھتے ہیں. There is zero democracy in Islam when it comes to the divine منصب and leadership, whether it be the prophethood or the messengership, the risalat or the walayat and imamat. There is no democracy in Islam when it comes to leadership. You can choose a president, a prime minister, a parliament or a senate and speaker of the senate and whatsoever. When it comes to walayat, there is no election in Islam. It has to be divinely appointed.
So, jab tak baqi anbiya ka taluq tha, to Allah Ta'ala ko yeh haq hasil tha. Lekin humme aur dusron mein farq yeh hai کہ دوسرے اس بات کے قائل ہیں کہ باقی انبیاء کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنے الہی منصبوں پر نبیوں کو اور رسولوں کو اور نبیوں کے وصیوں کو بٹھائے امامت کے منصب پہ, مگر رسول اللہ کے انتقال کے بعد سے اللہ سے یہ حق چھین لیا گیا. اب یہ خود سوچنے کا مقام ہے کہ کس ہر شخص میں ہمت ہے کہ اللہ سے کوئی بھی چیز چھین سکے. کیونکہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب عیسیٰ کو the Christians gathered in the town hall and they elected حضرت عیسیٰ to be their prophet. Even the Christian community doesn't believe in that. Or the Jews gathered in the city center and they elected حضرت موسیٰ to be their messenger. False. Even the Jews don't believe in that. There's no leadership, there's no election in the leadership. It's always divine. Like it or not, that's the way it is. مگر ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ بات بڑی آسانی سے کہہ دی گئی, اور تو ہم نے اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جس طریقے سے اللہ باقی انبیاء کے اوصیاء کو چنتا آ رہا ہے, منتخب کرتا آ رہا ہے, اپوائنٹ کرتا آ رہا ہے اسی طریقے سے رسول کے بعد بھی یہ سلسلہ والا ہے, تو ویسا کا ویسا اللہ کی جانب سے منسوس اور منسوب ہوتے چلے آ رہے ہیں. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت صاحب یمین, واپس لوٹ کے اسی بات کی طرف آئے, دائیں جانب سے موکل فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے سے یہ کہتا ہے کہ ابھی گناہ مت لکھو. اب دیکھیے اسلام نے بھی کہا کہ انسان روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے. امام رضا علیہ السلام کے حدیث میں کہ لئی سمنا لئی سمنا من لم يحاسب نفسه في كل يوم, جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ ہمارے علماء اخلاق اور مفسرین جب حدیث کی تفسیر کرتے ہیں, یہ جو ٹون, یہ جو لسان حدیث ہے, یہ جو لہجہ معصوم کا ہے کہ لیسا منا, ہم میں سے نہیں ہے, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمیں صاحب ایمان شمار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. علامت ایمان میں سے یہ بات ہے کہ انسان اپنا سونے سے پہلے ضرور محاسبہ کرے. اگر یہ کام ہماری زندگیوں میں آ جائے تو انسان کی یقیناً اصلاح ہو کے رہے گی, کیونکہ انسان جب روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے گا تو یقیناً گناہوں سے پرہیز کرے گا. اور 9 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر صاحب یمین صاحب شمال سے یہ کہتا ہے کہ ما اقل حیا حاضر العبد, اس بندے یہ کتنا کم حیا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مہلت بھی ملی تھی تب بھی سے اس مہلت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا مورد جو جبرائیل نے بیان کیا پیغمبر اکرم کے سامنے, کہ جہاں ملائکہ ہنستے ہیں انسانوں پہ کہ انسان ساری زندگی سارے دن دن بھر غیبت کرتا آ رہا, سونے سے پہلے بھی غیبت کر رہا ہے, بجائے اس کے احساس کرے کہ کتنا بڑا گناہ اس نے انجام دیا. بھائی آپ کو پریشانی ہے کہ کسی مومن نے فلاں کام کیا ہے, آپ کو تکلیف پہنچی ہے, برا لگا ہے ان کا کام, تو اس کا طریقہ پازیٹو سولوشن تو یہ تھا کہ آپ خود ان کے ساتھ تنہائی میں جائیں اور بڑے احترام اور تہذیب کے ساتھ ان سے یہ عرض کریں کہ حضور, کیونکہ امر بالمعروف نہیں ہے منکر تو واجب ہے, آپ ان سے عرض کریں کہ حضور یہ بات غلط ہے, یہ ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے. یہ تھا پازیٹو طریقہ. اب پیٹ پیچھے بیٹھ کے چار آدمیوں کے سامنے یہ بات کرنے سے معاشرے کی وہ برائی ختم تو نہیں ہوئی, بلکہ اس برائی میں مزید اضافہ ہو گیا. یہ کوئی پازیٹو اپروچ نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کی ضعف اور ناتوانی اور عاجزی کی دلیل ہے. جیسا مولا کائنات نے نظر بلاغت میں فرمایا کہ الغیبت و جہد العاجز, یہ ایک عاجز و ناتوان انسان کی کوشش ہے. اگر آپ میں جرأت اخلاقی ہوتی, اگر آپ میں اخلاقی جرأت ہوتی تو آپ خود جا کے اس آدمی کے منہ پہ بڑے احترام کے ساتھ اس بات کو پیش کر کے اس برائی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ کہتے نہیں مولانا ہم تو سچ کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو ایسا کہا تھا, ایسا ہی کیا انہوں نے. بھائی سچ ہی کہا جاتا ہے, کہنے کو غیبت کہتے ہیں. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو وہ تو تہمت ہے. غیبت تو ہمیشہ سچ ہوتی ہے, ہمیشہ حق ہوتی ہے, مگر ہر حق کو اور ہر صدق کو ہر جگہ ہر انسان کے سامنے ہر مورد میں ہر موقع پہ کہنا جائز ہی نہیں ہے. یہ کہاں شریعت نے جائز دی کہ آپ ہر بات کو ہر آدمی کے سامنے بیان کریں؟ غیبت تو ہمیشہ سچ ہوتی ہے, جھوٹ تھوڑی ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے پہلا مورد کہ جہاں فرشتے ہنستے ہیں. اور دوسرا مورد جو حدیث میں بیان فرمایا پیغمبر اکرم نے کہ جہاں ایک انسان کے پاس زمین ہو اور اپنی زمین جو ہے اس میں بیج بونے کے علاوہ وہ ساتھ والے پڑوسی کی بھی زمین میں بیج بو رہا ہے, تو ملائکہ ہنستے ہیں کہ کس آدمی اس کو, پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی اپنی زمین اس کے پاس موجود ہے, مگر ہرس اتنا ہے, تمام لالچ اتنی ہے کہ دوسرے کی زمین میں بھی جا کے اس نے اپنا درخت لگا دیا. اس میں ہنستے ہیں ملائکہ جب یہ انسانوں کے حرص کو دیکھتے ہیں. اور تیسرا وہ مورد کہ جہاں ملائکہ ہنستے ہیں وہ خواتین کے جو بے پردہ گھوما کرتی تھیں, بے حجاب گھومتی تھیں, اب جب مر گئی اور مرنے کے بعد تکفیر جنازہ ہو گئی, اب تک تفصیل اور حنوت اور تکفین سب ہو گئی, نماز میت بھی ہو چکی, اب ان کے دفن کرنے کا مرحلہ آیا, تو اب اعلان کیا جا رہا ہے جو جو ان خاتون کے محرم ہو وہ آئیں تاکہ اس کو محرم ان کو نیچے اتار سکیں. تو اب پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ ملائکہ یعنی ہم لوگ جو ہیں ہنستے ہیں جب یہ مورد دیکھتے ہیں, ساری زندگی تو بے حجاب گھومتے ہیں نا محرموں کو اٹریکٹ کرتے ہوئے. اور اب جب آپ کے دفن کا وقت آیا تو اب اعلان کیا جائے نہیں صرف محرم لوگ آگے بڑھیں ان کو ہاتھ نہ محرم کوئی نہیں لگا سکتا نہ محرم نہیں لگا سکتا اب محرم لوگ آگے بڑھیں ان کو نیچے قبر میں اتارنے کے لیے تو ایسی کیفیت کو دیکھ کے ملائکہ ہنستے ہیں اور وہ مورد کے جہاں ملائکہ روتے ہیں فرمایا کہ جہاں ایک یتیم بچہ بیچ رات میں اٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے اس وقت میں جب یتیم بچہ اٹھ کے اور نیم شب میں اٹھ کے وہ ماں باپ کو یاد کر کے روتا ہے تو اب ملائکۃ اللہ اس گریے کے اوپر روتے لہذا خوشا بحال ان لوگوں کے کہ جو ان اقدار ان ویلیوز کی قدر کرتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جنہوں نے حوضۂ میاں قم کی بنیاد ڈالی مؤسسہ حوضۂ قم شیخ عبد الکریم نے اپنے زمانے میں ایک اپنے رشتہ دار کی پرورش کی یتیم تھے خاندان میں ہر آدمی کے خاندان میں یتیم ہوتے ہیں اور اگر انسان اپنے مال کو فائنینسز کو پراپرلی مینیج کر رہا ہو تو کبھی بھی انسان اپنی ضرورت سے زائد پیسے کو اپنے پاس رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا جس جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یجمع المال الا بخمس خصال مال تو اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا You cannot pile up your money except with five things. First of all, حُبٍ شدید مال کا کی شدید محبت دل میں ہونی چاہیے جو خود اسلام کا ایک بنیادی ترین حرام ہے جو انسان جان دے رہے ہیں یعنی حب مال بھی خود ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روح کی نجاست ہے حب مال جو ہے وہ روح کی نجاست ہے لہذا جب آپ دیکھیں کہ امام صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے توقیع مبارک میں یہ وارد ہوا ہے آپ کی حدیث کسی نے جب سوال کیا کرتے تھے لوگ نائبین خاص کے پاس سوال بھیج دیتے تھے تو خمس کے سلسلے میں کسی نے سوال کیا تھا امام سے تو جو جواب آتا تھا ناحیہ مقدسہ سے اس میں آپ کا یہ جواب تھا کہ اما اموالکم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خمس نکال دیا تو ہم نے بہت بڑا احسان کیا یا کوئی امام زمانہ یا اہل بیت کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ نے کر دیا کہ اہل بیت کے لیے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے یہ انسان در حقیقت اپنی روح کے اوپر احسان کر رہا ہے اہل بیت کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر امام نے کیا فرمایا خمس کے سلسلے میں جب سوال کیا گیا اما اموالکم فلا نقبلها الا لتطهروا جہاں تک تمہارے اموال کا تعلق ہے تو ہم تمہارے اموال کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں مگر اس لیے کہ تم لوگ پاک ہو جاؤ یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے مال کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں مال کی پاکیزگی سے بڑھ کے بات ہو رہی ہے یہ روح کی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ مال کی محبت نجاست روح کا نام ہے جس جس آدمی میں مال کی محبت پائی جائے اس کی روح نجس ہے جس جس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت پائی جائے اس کی روح نجس ہے یہ مال کی پاکیزگی بالا تر بات ہے مولا نے یہ فرمایا کہ ہم تمہارے خمس کو تمہارے اموال کو اس لیے قبول کرتے ہیں کہ تاکہ تمہارے اموال پاکیزہ ہو جائے لتطہر اموالکم نہیں یہ نہیں کہا لتطہروا تاکہ تم لوگ پاک ہو جاؤ فمن شاء فلیصل ومن شاء فلیقطع بس جو دینا چاہتا ہے وہ دے ہمیں جو نہیں دینا چاہتا وہ مت دے وما آتانا اللہ خیر مما آتاکم جو اللہ نے ہمیں دے دیا وہ بہتر ہے اس سے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے کیا شان بے نیازی ہے میرے مولا کی کیا شان بے نیازی ہے جو کچھ اللہ ہمیں دے چکا پہلے سے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو تم لوگوں کو دیا ہے جو دینا چاہے دے نہیں دینا چاہے نہ دے من فمن شاء فلیصل ومن شاء فلیقطع رکھیں اپنے پاس یہ کوئی امام محتاج ہماری چار کوڑیوں کے یہ ہماری روح کی نجاست ہے جسے ہم اس نجاست کو دور کر کے طاہر بنا رہے ہیں اپنے روح کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو میں کیا بیان کر رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال تو اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک پانچ چیزیں نہ ہو جائیں پہلے حب شدید ہونا چاہیے یہ خود حرام ہے اسلام میں مال کی محبت حرام ہے Maal kamana koi haram nahi hai. You can make billions of dollars from halal. There is no restriction in the entire Quran or in the hadith of the Prophet and Ahlul Bayt about earning money from halal. You can make billions and billions of dollars. Every restriction in Islam applies on spending the money in a way that Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed. Lehaza, yahan aake, aap mulazim samayye ke insaan, yahan aake insaan ka pata chale kitna maal ke saath wabasta hai. Love affair with this money. Attachment. Ye maal bura nahi hai, dunya buri nahi hai. Iske saath attachment. Balki ye bhi jo hum jo kehte hain hubbe dunya haram hai, hubbe maal, ye hubbi dar haqeeqat, hamare ulama-e akhlaq ne iski jo tafsir bayan ki hai ke hubbi dar haqeeqat haram nahi hai, hubbe shadeed haram hai. इसलिए कि इंसान जब कोई चीज खरीदता है, कपड़े खरीदता है, जूते खरीदता है, घड़ी खरीदता है, अंगूठी मैं खरीद के ला रहा हूं तो मुझे अंगूठी पसंद आई है तो मैंने खरीदी है ना, मुझे नफरत तो नहीं है इस अंगूठी से, तो ये चीज पसंद तो है, तो हुब हराम नहीं है. हुब जब हम कहते हैं हुब्बे दुनिया हराम है या हुब्बे माल हराम है, हमारी मुराद असल में होती है हुब्बे शदीद. हुब्बे शदीद है तो हराम है. हुब तो इनिशियल लेवल का इंसान को होता ही है, तभी तो पसंद करता है तो लेता है, ना पसंद थोड़ी कोई चीज. तो मैं आज कह रहा था कि पहली सिफत जिसकी वजह से माल इकट्ठा होता है इंसान के पास, वो है माल की मोहब्बत, यानी शदीद मोहब्बत, हुब्बे शदीद. और दूसरा वो हिर्स गालिब, और इंसान के ऊपर हिर्स और लालच गालिब आती है. यानी कोई भी आदमी माल जो अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करके बैठा हुआ है उसके पास हिर्स है, ये उसे समझ लेना चाहिए. और फरमाया कि क़तीअत रहम, बात क्योंकि यहीं से निकली थी कि इंसान अपने रहमी रिश्तेदारों से, अपने ज़विल अरहाम के साथ कता ताल्लुक करता है तब जाके माल इकट्ठा हो पाएगा. ये कैसे हो गया कि आपने कता ताल्लुक भी नहीं किया अपने ज़विल अरहाम से, फिर भी आपने माल इकट्ठा कर लिया? इट्स नॉट गोइंग टू एड अप. इट्स इम्पॉसिबल. जब तक कता ताल्लुक इंसान ने किसी न किसी रिश्तेदार से जरूर किया होगा तभी तो जाके माल इकट्ठा हुआ है. अगर कता ताल्लुक ना किया होता, सिला रहम होता जो कि इस्लाम में वाजिब है, और कता ताल्लुक गुनाह कबीरा है, और पैगंबर अकरम ने फरमाया कि सिलु अरहामकुम वलौ बिस्सलाम, अपने ज़विल अरहाम के साथ राबिता बरकरार रखो अगर से एक सलाम के जरिए से ही क्यों ना हो. नहीं रख सकते आप राबिता, हर घर में झगड़े होते हैं, ये नेचुरल बात है. मगर इसका यह मतलब नहीं कि हमारी तरफ से ये हराम काम इनिशिएट किया जाए, हमें अपनी तरफ से राबिता बरकरार रखना चाहिए अगर एक सलाम के जरिए सही क्यों ना हो. तो अगर इंसान ने सिला रहम किया हुआ, कौन सा वो घर आना है जो ये कह सकता है कि हमारे खानदान में कोई गरीब नहीं है? कौन सा घराना पूरी दुनिया जमीन पे ऐसा है जो ये दावा करे कि मेरे खानदान में कोई एक भी इंसान गरीब नहीं है? ये एक भी यतीम नहीं पाया जाता. वह ईसारे दुनिया अलल आखिरा, माल तो इकट्ठा हो ही नहीं सकता जब तक आप दुनिया को आखिरत के ऊपर तरजीह ना दें. तो दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी जा रही है तब जाके तो माल इकट्ठा हो रहा है, वरना कहां से इकट्ठा हो रहा है? तो लिहाजा मैं आज कर रहा था कि शेख अब्दुल करीम हायरी ने अपने खानदान के, अपने ज़विल अरहाम में से एक यतीम बच्चे को बचपने से पाला. पैगंबर अकरम ने फरमाया था कि अना वकाफिदुल यतीम का हाकैन, मैं और एक यतीम बच्चे की परवरिश करने वाला ऐसे एक दूसरे के नजदीक होंगे. दो उंगलियों को करीब करके फरमाया, इज्जत तकल्लाह, अगर अल्लाह का तकवा भी रखे, अगर इंसान तकवा रखता हो और एक यतीम बच्चे की अपनी जिंदगी में परवरिश कर ले तो रसूलल्लाह के इतने करीब होगा जन्नत में. एक यतीम बच्चे की परवरिश. मगर अल्लाह तो रहमत के लिए तैयार है, मगर इंसान को इकदाम करने की जरूरत है. जन्नत जो है वो तमन्नाओं से हासिल नहीं होती है. जो मौलाना कह जाते कहा ला तुहसन जन्ना बिल अमल, यानी ये मजमून रिवायत है कि जन्नत तुहसन बिल अमल ला बिल अमल. जन्नत जो है वो अमल के जरिए से, ऐन के साथ अमल से हासिल होती है, न हमजा की अमल यानी उम्मीद आरजू रखे बैठे हुए. आरजुओं से जन्नत नहीं मिलती है, ये अमल से मिलती है जन्नत. शेख अब्दुल करीम ने अपने जमाने में अपने रिश्तेदार यतीम बच्चे की परवरिश की, और अपने बेटे ला औलाद थे शेख अब्दुल करीम हायली, और बड़ी उम्र तक उनके पास कोई, उनका कोई बच्चा नहीं था. बुढ़ापे में जाके अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा दिया, आयत जो के बाद में जाहिर है कि मुश्तहिद बने, आयतुल्लाह लुग्मा शेख मुर्तजा हायली, बहुत बड़े मुश्तहिद थे. تو اپنے بیٹے مرتضیٰ سے کہا تھا کہ جیسے کپڑے اپنے لیے خریدنا، خیال رکھنا بالکل من و ان ویسے ہی کپڑے ان کے لیے بھی خریدنا، جیسا کھانا اپنے لیے خریدنا ویسا ہی کھانا ان کے لیے بھی خریدنا، جیسے جوتے اپنے لیے خریدنا ویسے ہی جوتے ان کے لیے بھی خریدنا۔ یہ وہ ویلیوز ہیں جن سے نورانیت آتی ہے۔ جب ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا تو یہ کوئی نہیں ہم سے پوچھے گا کہ واٹ سارٹ آف کار یو یوز ٹو ڈرائیو، یا آپ کے چیکنگ اکاؤنٹ کا بیلنس کتنا تھا۔ دا کرنسی دے بائی ان سائڈ دا گریو از ہاؤ مچ نور آف دا عقیدہ آف حق اینڈ دا اعمال آف حق اینڈ دا اخلاق آف حق دیٹ یو ہیو براٹ ان یور اسپرچویلٹی ود یو۔ تو یہ ہے وہاں کی کرنسی کہ کتنا نور لے کے آئے ہیں۔ اگر نور لے کے نہیں آئے تو پھر تو ظلمت ہی ظلمت ہے، بلکہ ظلمات فوق بعضهن فوق بعض، بعض لوگوں کیا تو ایک تاریکیوں کے اوپر مزید تاریکیاں، وہی تاریکیاں لے کے آئے ہیں۔ ہر سال ماہ مبارک رمضان بھی آتا ہے، محرم کا مہینہ بھی آتا ہے، سفر کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کا ذکر بھی ہوتا ہے، مگر وہی تاریکیاں لے کے آئے، وہی تاریکیاں لے کے چلے گئے، اس لیے کہ ان نورانی تعلیمات سے کوئی درس نہیں سیکھا۔ لہذا یہ ہماری قدریں ہیں۔ ایک صاحب جنہوں نے ایک یتیم کی پرورش کی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہے۔ کسی سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں، کہا کہ میں نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی اور یہاں تک کہ اس کو میں نے تعلیم دلوائی، یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، اور آج اس نے ڈاکٹریٹ کر لیا، اور ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد کیونکہ اس کے ماں باپ تو کوئی نہیں تھے کہ جن کے پاس وہ جاتا اور ملتا اور ان کو مبارکباد پیش کرتا، یا وہ ان کو مبارکباد پیش کرتے، پرورش میں نے کی تھی تو وہ میرے پاس آیا ہے مبارکباد دینے کے لیے مجھے۔ یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہے۔ اس چیز کے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے مومنین کے دلوں کو جیتا ہے۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ تو دل شکستہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ جتنے ہر انسان پرورش کر سکتا ہے، ماشاءاللہ ہم تو اس ملک میں آباد ہیں کہ جہاں 60% گلوبل ویلتھ ہمارے پاس ہے، کوئی ایتھوپیا میں یا صومالیہ میں تو ہم نہیں رہ رہے ہیں۔ یہاں ہر آدمی، کتنے سارے ایسے شہدا ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے جرم میں قتل کیے جا رہے ہیں۔ یہ احساس غیرت مندی اور اہمیت کی بات ہے، ہم کتنی امپورٹنس دیتے ہیں اور کتنی ہم محبت رکھتے ہیں رسول اہل بیت ان کے چاہنے والوں سے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کسی یتیم بچے کی اگر پرورش کرتے ہیں اس کے ایمان کی خاطر کہ وہ مومن ہے، یہ در حقیقت آپ نے اہل بیت کی حمایت کی ہے اور اہل بیت کی مدد کی ہے۔ ایک یتیم بچے کی پرورش اس کے ایمان کے احترام کی وجہ سے در حقیقت اہل بیت کا احترام اور اہل بیت کی مدد ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ اتنا عظیم ثواب ہے کہ سید الملائکہ جبرائیل کی خواہش ہے، کاش میں انسان ہوتا تاکہ میں بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتا۔ اس تمام نورانیت کے باوجود، جیسے کہ خود روایت میں ہے کہ جبرائیل کو سید الملائکہ اسی لیے بنایا گیا کہ اس نے مولا کائنات کا جب نور دیکھا وہاں عالم بالا میں، تو مولا کائنات کے نور دیکھنے کے بعد اس نے یہ خواہش کی کہ مجھے مولا کے خادموں میں سے قرار دے۔ تو مولا کی خدمت کی آرزو اور تمنا کرنے کی وجہ سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنایا گیا۔ جبرائیل کے پاس پہلے ہی سے بہت ساری نورانیت ہے، مگر اس کے باوجود وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میں انسان ہوتا تھا کہ یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر سکوں۔ اور یہ روایت میں نقل کیا گیا کہ جناب موسیٰ علیہ نبی عیسیٰ علی نبی علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اور وہاں ایک قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اور اگلے سال آپ کا اسی قبرستان سے گزر ہوا، وہاں عذاب برطرف کیا جا چکا تھا۔ تو آپ نے جب سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ نے وحی میں یہ فرمایا کہ اس انسان کا ایک بیٹا ہے کہ جس نے دو کام کیے ہیں جس کی وجہ سے عذاب برطرف کر دیا گیا۔
ایک کام یہ کہ اس نے راستے کو صحیح کیا. اصلاح طریق, اصلاح طریق اسلام میں بڑا ثواب ہے کہ آپ گزر رہے ہیں تو کچھ نہیں تو آپ نے راستے سے ایک پتھر ہی ہٹا دیا کہ آپ کے بعد کوئی مومن ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے. کوئی کانٹا ہی پڑا ہے تو آپ نے کانٹے ہی کو برطرف کر دیا. اسلام میں ثواب تو اللہ دینے کے لیے تیار ہے مگر ہمیں پہلا قدم اٹھانا تو چاہیے. حدیث میں ہے کہ انسان اگر وہ انسان کہ جس نے ایک دوسرے کے راستے سے ایک کانٹا بھی برطرف کیا ہو, کانٹے کی ساتھ پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے کنارے کر دیا, یہ انسان بھی جنت کی کے درخت کی شاخ سے آویزہ ہوگا. یعنی یہ ایک صفت اس کو جنت کی طرف کھینچ لے گی. ایک کانٹے کی شاخ کو آپ نے ہٹا دیا کسی دوسرے مسلمان کو مومن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو اس نے ایک تو یہ پہلا کام یہ کیا اس کے بیٹے نے کہ اصلاح طریق کی, اور دوسرا کام یہ کیا کہ آوا یتیمن, ایک یتیم بچے کو پناہ دی جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا رہنے کا. یعنی کتنے یتیم بچے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, فیسے نہیں ہے اسکول کی. ہمارے بچے تو جو دن چاہے خرید لیتے ہیں ماشاءاللہ, جس چیز کا بھی دن چاہا. بعض لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں تو ایک کھلونوں کا انبار لگا ہوا ہے, اتنا بے اعتدالی. وہ چیز کہ جس کو دو دن میں دو ہفتے میں وہ ٹوٹ جائے گی, مگر اتنا بے اعتدالی کے ساتھ خرچہ. سیر اسد بیان کے جہاں انسان حرام کے مد میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں یا اسراف میں پیسہ لگا رہا ہے, دس از دا منی ویل اسپینٹ. ایک پائی بھی اگر آپ نے ایک یتیم بچے کے سلسلے میں, ایک مومن یتیم بچے کے سلسلے میں خرچ کی, یہ آپ نے مولا کائنات کا احترام کیا. اور شیخ رجب علی فیاض رحمت اللہ علیہ, ہمارے بہت ہی محترم و مکرم صاحب معرفت انسان گزرے, کوئی عالم نہیں تھے, ایک مومن تھے, مگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ایک معجزہ کیا. اور امام صاحب الزمان علیہ السلام کے معجزے کی وجہ سے وہ حافظ کل قرآن بن گئے, جبکہ انہوں نے کبھی کسی اسکول میں درس نہیں پڑھا تھا, یعنی تعلیم نہیں حاصل کی. اور نہ فقط حافظ قرآن بن گئے بلکہ قرآن ان کو نور کی شکل میں لکھا ہوا نظر آتا تھا. تو جو خطاط تھے ایران میں, یہ کچھ 40-50 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, تہران میں 40-50 سال پہلے انتقال ہوا ہے. شیخ رجب علی فیاض, کتابیں بھی ان کے اوپر لکھی جاتی تھی. تو قرآن جو لکھا کرتے تھے لوگ, خطاط ہوتے تھے, وہ ان کے پاس لے کے آتے تھے کہ آپ اس قرآن کی اصلاح کر دیں. جیسے کہ انہوں نے تو قرآن امام زمانہ کے معجزے سے سیکھا ہے, تو لوگ قرآن ان کے پاس اصلاح کے لیے لاتے تھے, اور ان کو قرآن نور کی شکل میں لکھا نظر آتا تھا. اگر کوئی کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے کہ جس میں ایک آیت قرآن کی درج ہے, تو ان کو وہ ایک آیت نور کی شکل میں دور سے نظر آتی ہے. لہذا لوگ ان کے پاس اپنی حاجتیں لے کے جاتے تھے, مشکلات لے کے جاتے تھے. صاحب معرفت انسان کی نگاہوں پہ چونکہ پردے نہیں ہیں, جو آدمی اپنی روح کو دیکھ سکتا ہے, علم عرفان ہمیں بتا سکھاتا ہے کہ جو آدمی اپنی روح کا مشاہدہ کر سکتا ہے وہ دوسروں کی ارواح کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے, اور جو آدمی اپنی روح کی کیفیت دیکھنے سے قاصر ہے وہ دوسروں کی ارواح کو بھی نہیں دیکھ سکتا. تو جب آپ دوسروں کی ارواح کو دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ یہ بھی پروفیسائز کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کل اس کے ساتھ. دیٹس دا سیکوینس. اصل میں ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی معرفت پہلے حاصل کریں, اپنی روح انسان کشف و شہود کی منزل میں اس طرح سے پہنچے کہ پہلے اپنی روح کو تو دیکھ سکے, کیونکہ روح کا بھی ہمارا ایک چہرہ ہے, روح کی بھی صفات ہے, روح کی بھی بینائی ہے, روح کی بھی قوت سامعہ ہے. ساری قوتیں جیسے بدن کی ہوتی ہیں, اس طرح سے روح کی اس سے کہیں زیادہ پاورفل شکل میں روح کی بھی پائی جاتی ہیں, اور روح کا اپنا چہرہ بھی ہے جس چہرے میں ہم, اس چہرے کے ساتھ ہم مشہور ہوں گے جس روح کے چہرے کو ہم صبح و شام اپنے عقائد حق ہو یا باطل, اپنے اعمال حق ہو یا باطل, اور اپنے اخلاق چاہے وہ صفات رذیلہ ہوں یا صفات حسنہ ہوں, ان کے ذریعے سے کارو کر رہے ہیں. اور وہ شکل جو ہم اپنی روح کی کارو کر رہے ہیں, جو ڈھال رہے ہیں اس کی ایک شکل, اس شکل میں ہم روز قیامت مشہور ہوں گے. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے. پیغمبر اکرم کی حدیث میں مفصل بتایا گیا ہے کون کون سے جانوروں کی شکل میں لوگ مشہور ہوں گے, اور اس کے کیا کیا ریزن ہیں
اگر خنزیر کی شکل میں ایک آدمی مشہور ہو رہا تو اس میں کیونکہ صفت پائی جاتی تھی، مشابہت پائی جاتی تھی دنیا کی زندگی میں خنزیر کے ساتھ، لہذا اللہ کوئی ظالم نہیں ہے، لہذا اسی صفت میں مشہور ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں اسی صفت والا تھا، اسی جانور کی شکل میں تھا اس کی روح، مگر اس کو نظر نہیں آتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھ نہ سکیں.
جیسے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے کو دو انگلیوں کے بیچ میں سے دکھلا دیا،
تو یہ نہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کنورٹ کر دیا ان کی روحوں کو اس شکل میں. نہیں، تو ہم کو کیا ضرورت ہے کسی کو کنورٹ کرنے کی، ان کی روحوں کی وہی شکل تھی، ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. جب اس صحابی نے کہا کہ بھئی اتنے سارے حاجی ہیں مگر آواز شور شرابہ تو بہت کم ہے، اور آپ نے بالکل اس کے برخلاف بات کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت انسان جب اس ویلیو کو اپناتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو ایک نورانیت ملتی ہے، اور یہ نورانیت انسان کے ہمراہ ہمیشہ رہنے والی ہے. لہذا شیخ رجب علی خیاط کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ان کے حجابات نہیں تھے، حقائق حقیقت کا مشاہدہ کرتے تھے، اپنی روح کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں تو دوسرے دوستوں کی روحوں کی کیفیت بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایک شخص ان کے پاس آیا، آنے کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے چہرے میں بڑا نور دیکھ رہا ہوں، کیا کام کر کے آئے ہو؟ کہا کہ تو کوئی کام نہیں کیا، میں تو سیدھا سادہ سا انسان ہوں. کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو تمہارے چہرے پہ نور دیکھ رہا ہوں. اب نور سے مراد یہ سفیدی نہیں ہے رنگت کی، جو انسان کا رنگ سفید ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں صاحب تو بڑے نورانی لگ رہے تھے اس سے کیونکہ وہ گورے تھے. یہ نورانیت کا مطلب گورا پن نہیں ہے ہماری کھال کا، نہیں تو جتنے دنیا کے گورے ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے، جتنے کالے ہیں وہ سارے جہنمی ہیں. یہ نورانیت سے مراد کھال کا گورا پن نہیں ہے، نورانیت سے مراد ہے روح کی نورانیت. کتنے لوگ ہیں جو روح کی نورانیت دیکھ سکتے ہیں؟ جو پیغمبر جب ہم دعا پڑھتے ہیں وضو کی، تو وضو میں جب چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں، یہ آداب اور اثرات سے متعلق ہیں، کیونکہ ہر اسلام میں کچھ احکام پائے جاتے ہیں اور کچھ آداب پائے جاتے ہیں اور کچھ حکمتیں ہیں، حکم اور کچھ اسرار ہیں. احکام و آداب والحکم والاسرار. اب یہ میرا موضوع نہیں کہ میں اس کے بارے میں جاؤں، مگر وضو کے بھی ظاہر ہے کچھ احکام ہیں اور کچھ آداب ہیں اور کچھ حکمتیں ہیں، حکم ہیں اور کچھ اسرار ہیں. یہ اسرار وضو کی باتیں ہیں جو کہ تفصیل سے بیان کی گئی. جب عرفا وضو کے اسرار پہ بات کرتے ہیں وہاں یہ باتیں بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو بیان کیا گیا ہے کہ وضو کے دوران ہم چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، مستحب ہے. اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، بارہا میرے چہرے کو سفید کرنا. یوم تبیض فیہ الوجوہ، جس دن کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور ولا تسود وجہی، اور میرے چہرے کو سیاہ مت کرنا. یوم تبیض فیہ الوجوہ، جس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے. اس چہرے کا سیاہ ہونا اس دنیا میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دنیا میں ہمارے چہرے کے رنگ کا تعلق ہماری روح کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کوئی بری بات نہیں ہے، مگر آخرت میں ہمارے چہرے کا تعلق ہماری روح کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا بری بات ہے. یہ دنیا میں ہمارے چہرے کا رنگ کیسا ہے، کیسا سیاہ ہے کہ سفید، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بلال حبشی کا چہرے کا رنگ سیاہ تھا، مگر روح میں تو نورانیت تھی. لہذا جب لوگوں نے آ کے پیغمبر اکرم سے شکایت کی، بعض عربوں نے، کہ یہ بلال کو تو شین تک کہنا نہیں آتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بجائے اذان میں اشہد سین کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہم تو عرب ہیں، ہم ان سے بہتر نہ کر سکتے ہیں. آپ بلال سے کہتے ہیں کہ اذان کہو، آپ ہم سے کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے فرمایا کہ سین و بلال شین عند اللہ. بلال کا کہا گیا سین اللہ کی نگاہ میں شین ہے. تو مسئلہ یہ چہرے کی سیاہی اور رنگت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایز لانگ ایز آپ کی سول نورانی ہو. مگر روز قیامت میں ہمارے چہرے کا رنگ کیا ہوگا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس دن ہمارے چہرے کا رنگ ہماری روح ڈیسائیڈ کرے گی. یہ ہمارے بدن سے تعلق نہیں ہے مسئلے کا، اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے. روز قیامت کے 100 سے زیادہ نام ہیں اسلام میں. اب اگین یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس موضوع میں جاؤں، پھر کبھی خدا موقع دے تو گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر 100 سے زیادہ نام پائے جاتے ہیں روز قیامت کے. کاش انسان کے پاس فرصت ہو صرف ان ناموں کی تفسیر اور شرح بیان کرے لوگوں کے سامنے کہ نام کیوں رکھے گئے ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام ہے یوم تبلى السرائر، یوم الحقیقہ، یہ حقیقت کا دن ہے جہاں ساری کی ساری حقیقتیں لوگوں پر، رسول و اہل بیت پر اور اولیاء اللہ پر تو پہلے سے آشکار تھیں، اللہ کے لیے تو پہلے سے وعدے تھیں، باقی لوگوں پہ جن پہ حقیقتیں آشکار نہیں تھیں ان کے اوپر ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. تو ایک نام ہے اس کا یوم تبلى السرائر اور یوم الحقیقہ. لہذا جتنی روح کے اندر ظلمتیں اور ڈارکنیس ہم چھپا کے بیٹھے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا پردہ ہمارے گناہوں پہ ڈالے رکھا اور ہم معاشرے کے سامنے معزز بنے رہے اپنی ساری ظلمتوں کے باوجود، وہ جتنی بھی چھپی ہوئی مخفی حقیقتیں ہیں وہ سب کھل کے آشکار ہو جائیں گی. تو اب روح ڈٹرمن کرے گی کہ چہرے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو جس کی روح ظلمانی تھی اور تاریخ تھی گناہوں کی وجہ سے، باطل کاموں کی وجہ سے، لہو لعب کی وجہ سے، ان کا چہرہ بھی ویسے ہی ہوگا. لہذا اب ہم جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ بالا ہمارے چہرے کو سفید بنانا، یعنی در حقیقت ہم روح کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری روح کو سفید بنانا، کیونکہ روح ہی تو ڈٹرمن کرے گی چہرے کا رنگ کیسا ہے، اس کی بات گٹ روح کی طرف ہے. اور یہ چہرے کا رنگ ہماری اس دنیا میں تھا، ہم سمجھ نہیں پائے. لہذا انسانوں کو یہ جناب شیخ حجب علی فیاض نے کہا کہ کون سا کام کر کے آئے ہو؟ کہا نہیں میں نے تو کوئی کام نہیں کیا. تو کہتا نہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کچھ تو کیا. کہا کہ ہاں میں ایک کام آج کیا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور تھا بیچارہ مومن، کہتا کہ میں نے آج ایک اندھا مومن مجھے ملا، اندھا تھا بیچارہ، تو اس کو راستہ میں نے گاڑی ٹیکسی اپنی روکی اور میں نے اس کو پکڑ کے سڑک پار کروا دی. پھر میرے ذہن میں آیا کہ وہ بیچارہ کہاں ٹھوکریں کھائے گا، تو میں نے اس کو ٹیکسی میں بٹھایا اور میں نے کہا کہ آپ کا گھر کہاں ہے، لاؤ میں آپ کو آپ کے گھر تک اتارتا چلوں. اور پھر گھر تک میں گیا تو وہ پتلی سی گلی تھی، بڑی مشکل سے میں نے گاڑی کو اس گلی میں گھسایا، مگر میں نے کہا کہ ایک مومن ہے، چلو اس کے احترام میں یہ کام کر ہی دیں. تو اس کو بڑی مشکل سے گاڑی لے جا کے اس کے گھر کے دروازے پہ اتار کے آیا ہوں اور پھر میں آگے کام پہ گیا. تو فرمایا کہ کہنے لگے کہ کیسے کہہ رہے تھے تم نے کوئی نیک کام نہیں کیا، یہ تو بہت عظیم کام ہے تم نے انجام دیا. کہ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر خیر اور نیک کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ چوز کرتے ہیں کہ جو آسان ہو، جس میں کوئی زحمت نہ ہو. اور جہاں کوئی زحمت والا کام اس کو ہم نے کنارے لگا دیا، جبکہ زحمت والے مولا کائنات نے فرمایا کہ افضل الاعمال احمدہا، تمام اعمال میں سب سے افضل وہ عمل ہے کہ جس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ زحمت اٹھانی پڑے، وہ تو سب سے زیادہ افضل عمل ہے. یہ کہنا کہ نہیں فلاں صاحب کر لیں گے، وہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ عمل خیر کے سلسلے میں یہ مت کہو کہ فلاں صاحب کر لیں گے، ان وہ فلاں صاحب اولا بے فعل الخیر منی، وہ مجھ سے اولا ہیں اس کام کرنے کے سلسلے میں. فیکون واللہ کذلک، خدا کی قسم ایسا ہی ہو جائے گا، وہی صاحب اولا ہو جائیں گے آپ سے، خیر آپ سے چھن جائے گا. خیر کام کو کبھی اپنے سے ٹالا نہیں جاتا. لہذا یہ یتیم کی سرپرستی کرنا بھی عظیم ترین خیر کاموں میں سے ہے، بجائے سے کہ ہم دوسروں کے اوپر موقول کریں. انسان کو خود سبقت لینی چاہیے. قرآن نے کہا ہے کہ فاستبق الخیرات، نیک کاموں میں کمپیٹ کرو، استباق یعنی کمپٹیشن، کمپیٹ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، بجائے اس کے دنیاوی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کیا جائے. رسول اہل بیت کی تعلیمات یہ کہ ہم نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں. اور اسی طریقے سے رسول اہل بیت علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے اپنی وصیت میں اس کے اوپر تاکید فرمائی تھی کہ اللہ اللہ فی الایتام، کہ خدا کو فراموش نہ کرنا، خدا کو فراموش نہ کرنا یتیموں کے سلسلے میں، یتیموں کے سلسلے میں تاکید کی گئی، خصوصی تاکید ہے. یہ سب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہمارے زمانے میں بھائی انسان کو کوئی گارنٹی تو نہیں کہ ہمارے اپنے بچے کا یتیم نہ ہو، تو حدیث میں ہے کہ اگر آپ دوسروں کے یتیموں کے ساتھ محبت کریں گے تو دوسرے آپ کے یتیموں کے ساتھ محبت کریں گے. اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے یتیموں کے, تو آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم کبھی یتیم نہیں ہو, ہمارے بچے کبھی یتیم نہیں ہو سکتے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ ہمارے بچے؟ حدیث کہہ رہی ہے اگر آپ دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے, دوسرے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے. یہ جو واقعہ جناب موسیٰ اور خضر کا قرآن میں نقل کیا گیا کہ جناب موسیٰ نے, جناب خضر نے جناب موسیٰ کو ساتھ لے کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا جس کے نیچے خزانہ دفن تھا, تو اس کے بعد میں جب جناب موسیٰ کے سامنے اس واقعے کی تفصیل اور تعویل پیش کیا جناب خضر نے, تو آپ نے یہی فرمایا کہ کانا, قرآن نقل کر رہا ہے, کانا ابوہما صالحاً, اس خزانے کا در حقیقت قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا باپ صالح تھا. یہ خزانہ جن لوگوں, جن یتیم بچوں کا تھا جس کے اوپر دیوار کو سیدھا کر دیا, ان کا باپ صالح تھا. اور ہمارے استاد آیت اللہ جوادی یاملی حفظہ اللہ اپنی تفسیر میں فرمائے تھے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں کہ یہ باپ سے مراد ان کا سدے باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ان کی سترویں پشت کا جد اعلیٰ کا گفتگو ہو رہی ہے. سترویں پشت کا جد اعلیٰ ان یتیموں کا صالح تھا. تو اگر آپ کی سترویں پشت تک بھی کوئی صالح انسان گزرا ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت اور رحمت سے پیش آ رہا ہے. انسان میں یہ ویلیو, اس کی اہمیت تو ہو انسان کی نگاہ میں ان ویلیوز کی. دو نبیوں کو اللہ نے حکم دیا, اللہ نے بندوبست کیا کہ ان یتیم بچوں کے خزانے کو پروٹیکٹ کرے ان کے اوپر دیوار تعمیر کر کے. سترواں جد اعلیٰ ان کا صالح تھا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے باپ ہیں, اور مولا کائنات تمام امت کے باپ ہیں, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. اب یہ بھی ایک باریکی کہ آپ نے والد کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ والدہ, والد تو ایک ہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ابوا ہذہ الامہ, اس امت کے دو باپ ہیں. یہ ابوت حقیقیہ ہے. تو حقیقت تمام کے تمام ہم ان کے بچوں کی مانند ہیں, ان کے عیال کی مانند ہیں, ان کے زیر سرپرستی ہیں, ان کے زیر کفالت ہیں, ہم ان کے یتیم ہیں. لہذا آج کیونکہ پیغمبر اکرم کی شہادت کا ہم ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کی کفالت کی, اور یہ نورانی تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی کہ جو نورانی تعلیمات ہم حاصل کر سکتے ہی نہیں تھے اگر رسول حضرت ہمارے سامنے پیش نہ کرتے. ہمارے پاس کوئی راستہ ہی تھا. دنیا کی کوئی یونیورسٹی, کوئی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی روح کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے, کیا چیز آپ کی روح کے لیے نقصان دہ ہے, کس چیز کے ذریعے آپ کی روح کا تکامل اور پرفیکشن اور اٹرنل سکسیس اور دائمی سعادت ہے. دنیا کا کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی یونیورسٹی آپ کو یہ نہیں بتا سکتی. لہٰذا آپ ہزار ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی لے رہے ہیں, پھر بھی رسول اہل بیت علیہ السلام کی نورانی علم غیب کی تعلیمات کے سلسلے میں ہم محتاج کے محتاج ہی رہیں گے. پیغمبر اکرم تشریف فرمائیں اور آپ کے ایک زانو پہ جناب ابراہیم بیٹھے اور ایک زانو پہ امام حسین بیٹھے ہیں. ابراہیم فرزند پیغمبر جناب ماریہ قبطیہ سے 18 مہینے آپ کی عمر. جبرائیل نازل ہوئے کہ ایک کو مر جانا ہے اور ایک آپ کے پاس رہ سکتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کی قضاء و قدر, اللہ کی حکمت مطلقہ. تو چوائس آپ کی ہے, اختیار آپ کو سونپا گیا کہ کس کے مرنے کو آپ چوز کر لیں, مگر ایک کو مرنا ہے اور ایک کو رہنا ہے. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ ابراہیم مر جائیں اور حسین ابن علی باقی رہے. اب جو پیغمبر سے سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا دل ٹوٹے گا, جبکہ اگر حسین اس دنیا سے چلے جائیں تو فاطمہ کا دل ٹوٹے گا. اللہ سنا کہ جناب فاطمہ کے دل ٹوٹنے کی کتنی اہمیت ہے پیغمبر اکرم کی نگاہ میں جناب فاطمہ کی. تو در حقیقت امام حسین علیہ السلام تک پہلی قربانی تو خود رسول نے پیش کی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم ابن رسول اللہ، وہ سب سے پہلی قربانی اور پہلی سیکریفائس ہے جو مولا سید الشہداء کے اوپر خود پیغمبر نے پیش کی. اور ابراہیم کے چچی کی دجیہ جنازہ میں پیغمبر ابر بہارا کی طرح رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے.
اور کسی اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ خاتم المرسلین اور اس طریقے سے رو رہے ہیں اپنے بچے کے مرنے پہ؟
آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں. تدمع العین ویفجع القلب ولكن لا نقول ما يسقط الرب،
انسان کی آنکھ ہے تو وہ نمناک ہوگی اور دل ہے تو غمزدہ ہوگا، مگر ہم زبان سے کبھی کوئی ایسی چیز ادا نہیں کریں گے کہ جو اللہ کو، پروردگار کو ناراض کر دے.
تو پیغمبر اکرم غمزدہ تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کی یہ عظمت اور یہ احترام اور یہ اہمیت ہے کہ ابراہیم کو امام حسین پہ قربان کر دیا. اور جناب ام سلمہ راوی ہیں کہ میں پیغمبر اکرم کی طبیعت ایک دن ناساز تھی تو آپ کمرے میں تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ کسی کو آنے نہ دینا، دروازہ بند کر دینا اور باہر بیٹھ جاؤ. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ مولا امام حسین جب مدینے سے رخصت ہوتے وقت اپنی ام المومنین جناب سلمہ کے پاس آئے تو جناب ام سلمہ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ جب تم چھوٹے سے تھے میں دروازے کے باہر بیٹھی تھی، تم آ گئے مگر میں نے تم نے اظہار کیا کہ ہمیں رسول اللہ سے ملنا ہے، میں نے منع کیا کہ پیغمبر کی طبیعت ناساز ہے اور منع کیا ہے کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے، چنانچہ میں نے تمہیں اندر نہیں جانے دیا. تم نے کہا کہ کیا ہم سے بھی رسول نہیں ملنا چاہتے؟ میں نے کہا کہ ہاں، آپ سے بھی نہیں ملنا چاہتے. اور یہاں تک کہ تم نے رونا شروع کیا اور روتے ہوئے واپس پلٹ گئے. اب جو تم واپس پلٹے تو اندر سے پیغمبر کے گریے کی آواز بلند ہوئی، پیغمبر کے گریے کی آواز بلند ہوئی. میں گھبرا گئی، میں دوڑتی ہوئی اندر آئی، دیکھا تو رسول بڑے ناراض ہیں، جلال کی کیفیت میں ہیں. میں نے کرا کانپنے لگی، دوڑتی ہوئی میں تمہارے پیچھے پیچھے گئی، تمہیں منانے کی کوشش کی، تمہیں گود میں اٹھایا اور لے کے پیغمبر کے پاس واپس آئی. اور پیغمبر اکرم نے تمہیں گود میں لیا، مجھ سے کہا کہ باہر بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد گریہ کرنا شروع کیا، حسین کو سینے سے چپکا لیا، گریہ کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ اس کے بعد جب میں واپس کمرے میں آتی ہوں تو پیغمبر نے مجھے یہ مٹی کربلا کی خاص عنایت کی کہ جب تک یہ مٹی رہے تو سمجھ لینا میرا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا اب حسین اس دنیا میں نہیں رہا. کتنی عظمت ہے امام حسین کی پیغمبر کے نگاہ میں. یہاں تک کہ انتقال کے وقت مولا کائنات تو موجود ہیں، جن کے جانوں پہ پیغمبر کا سر ہے، جناب فاطمۃ الزہرا موجود ہیں، حسن و حسین موجود ہیں اور قریبی چاہنے والے بھی موجود ہیں، مگر میرا جی چاہتا ہے اور آخری وہ ہستی جس کا پیغمبر نے دیدار کیا شہادت و انتقال سے پہلے، وہ مولا کائنات کا چہرہ تھا. کیونکہ آپ نے خود دعا مانگی تھی اللہ سے، اللہم لا تم اتنی حتی توری یعنی علی با الہا، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا دیدار نہ کر لوں. اب میرا جی چاہتا ہے کہ پیغمبر سے دس بستہ عرض کروں، یا رسول اللہ ذرا کربلا کے میدان میں تشریف لائیے کہ جہاں آپ کے محبوب امام حسین رخصت آخر کے لیے جا رہے ہیں. اب جو رخصت آخر کے لیے روانہ ہوتے ہیں میرے مولا، تو اب پیچھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی، اب جو مڑ کے دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے. مولا پشتے فرش سے نیچے اترے، سکینہ نے کہا بابا مجھے بھی اپنے زانوں پہ بٹھائیے جیسے آپ نے جناب مسلم کی بچی کو بٹھایا تھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا. اسلام میں کتنا ثواب ہے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا، مجھے بھی بٹھائیے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیریے. مولا نے سکینہ کو بٹھایا، کہا کہ چونکہ اب میں جانتی ہوں جو بھی مقتل کی طرف گیا ہے وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا، چنانچہ اتنا ثواب تھا یتیموں کی سر پہ ہاتھ پھیرنے کا، مگر مولا کی شہادت کے بعد اب سکینہ کے تماشے لگ رہے ہیں، سکینہ کی بالیاں چینی جا رہی ہیں
اور یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب سفر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہے تو اب وہ ریزہ جس کے اوپر مولا کا سر ہے زمین میں گر جاتا ہے, آگے نہیں بڑھتا, شمر نہیں آگے آیا. مولا امام سجاد کو تازیانے سے اذیت دینا شروع کی, ارے اس وقت تک میں اذیت دیتا رہوں گا جب تک تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ جاتا. ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنے بابا سے پوچھا تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ کہیں پشتے ناقا سے نیچے گر گئی. مولا امام سجاد نے شہزادی زینب سے کہا, نہ جانے میری شہزادی زینب کس طرح سے ناقے سے نیچے اتری ہوں گی, کیونکہ ہاتھوں پہ تو رتن بندے ہوئے تھے, ہاتھ تو پیچھے کی طرف بندے ہوئے تھے, خدا جانے شہزادی کس طریقے سے نیچے اتری ہوں گی. تو اس کے بعد اب صحرا کی طرف بڑھی جاتی ہے, سکینہ کو تلاش کرتی جاتی ہے, یہاں تک کہ دیکھا ایک نقاب پوش بیوی ہے جنہوں نے گود میں سکینہ کو بٹھایا ہوا ہے, بڑے پیار و محبت سے پیش آ رہی ہے. امام حسین کی یتیم بچی سے بڑے پیار و محبت سے پیش آ رہی ہے. یقیناً شہزادی زینب نے اتنی محبت امام حسین کے یتیموں سے نہیں دیکھی ہوگی پورے قبر سفر کوفہ و شام میں. آگے بڑھی, ان نقاب پوش بیوی سے پوچھا, ارے آپ اپنا تعارف تو کرائیے, آپ کون ہیں جو ہمارے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ رہی ہے ان بچوں کے ساتھ. ایک مرتبہ جناب زہرا نے نقاب الٹی, ارے بیٹی زینب مجھے نہیں پہچانا, میں فاطمہ ہوں. ارے کیوں کر حسین کے یتیموں سے محبت رکھ